الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی ان آیات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی جلد نمبر 6 سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. پوری سورہ مریم ہی ابتدا سے ہی انبیاء علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوئی اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وغیرہ. تو اس کی تفسیر ہم معروف مسائل میں سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں پر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فائدہ بیان کیا تھا. فائدہ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس طرح کی کتابوں کے اندر تفسیر وغیرہ میں تو فائدے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بینیفیشل پوائنٹ جیسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں, ایک امپورٹنٹ نقطہ. ٹھیک ہے, تو ایک امپورٹنٹ نقطہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ رسول اور نبی کی کیا تعریفات ہیں, ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کی ڈیفینیشنز میں فرق کیا ہے. تو یہاں پر حضرت نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ رسول کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے. رسول کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ یعنی اس کی ایک سے زیادہ تعریفات ہیں رسول کی. ٹھیک ہے, ایک تعریف تو یہ ہے کہ یہ اس انسان کو کہتے ہیں جو کہ اپنی قوم کو کوئی شریعت پہنچائے. شریعت یعنی سیٹ آف لاز, رولز, ریگولیشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین ہے نا, تو اس کو شریعت کہتے ہیں. تو رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے, خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے جدید ہو یا اس رسول کے اعتبار سے جدید نہ ہو, یا بلکہ رسول کے اعتبار سے جدید ہو یا امت کے اعتبار سے جدید ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی رسول کی تعریف تھی. اب اس تعریف کو سمجھنے کے لیے بھی ایگزامپلس ہی کے ذریعے سے حضرت نے سمجھایا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا, تو یہ اللہ کے رسول تھے. آپ سب کو پتا ہے یہ اللہ کے رسول تھے, لیکن یہ کس قسم کے رسول تھے کہ ان کے پاس جو شریعت آئی تھی وہ ان کے حساب سے بھی جدید تھی, یعنی ان سے پہلے کسی کو وہ شریعت نہیں ملی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. ٹھیک ہے, تورات کی شکل میں ان کو شریعت ملی تھی, تورات موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک تعریف ہو گئی تھی نا رسول کی, موسیٰ علیہ السلام اس کی مثال ہے. اور دوسری تعریف کیا تھی کہ امت کے حساب سے جدید ہو لیکن رسول کے حساب سے جدید نہ ہو. کیا مطلب کہ رسول سے پہلے کسی رسول کو وہ شریعت فرسٹ ٹائم ملی ہو, اس رسول سے پہلے کسی رسول کو وہ شریعت مل چکی ہو, اب وہاں سے جو ہے وہ اس رسول کو وہ ٹرانسفر ہوئی ہو. ٹھیک ہے, لیکن جس امت کی طرف ان رسول کو بھیجا گیا ہے ان امت کے لیے یہ شریعت فرسٹ ٹائم آئی. ٹھیک ہے, اس کی مثال کیا تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو شریعت ملی تھی وہ فرسٹ ٹائم اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ملی تھی بلکہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے اس کو حاصل کیا, سیکھا. ٹھیک ہے, پھر اسماعیل علیہ السلام نے اس شریعت کو کنہیں بتایا, قوم جرحم کو بتایا. ٹھیک ہے, قوم جرحم یہ وہی قوم تھی جو کہ مکہ مکرمہ میں آ کر کے سیٹل ہو گئی تھی جب ان لوگوں نے ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وہاں پر دیکھا تھا زمزم کے پانی کے ساتھ. تو یہ قوم ویسے تو خانہ بدوش قوم تھی, یہ چل رہی تھی اپنے خانہ بدوشی کے حال میں, چل رہی تھی ریگستان میں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو یہاں پر آ کر یہ سیٹل ہو گئے. ان کا نام تھا قوم جرحم. تو اسماعیل علیہ السلام ان میں بڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے والد محترم سے اس شریعت کو حاصل کیا اور قوم جرہم کو سکھایا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کس قسم کے رسول بنے؟ وہ رسول بنے کہ جن کے حساب سے تو شریعت جدید نہیں تھی, کیونکہ شریعت تو پہلے نازل ہو چکی تھی یہ والی, ٹھیک ہے, لیکن قوم جرہم کے حساب سے تو یہ شریعت جدید تھی نا. ٹھیک ہے, تو اتنا صحیح ہے, کسی کو کوئی بالکل ہی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوئی سوال وغیرہ اگر کسی کو پوچھنا ہو پوچھ لیجئے. تو رسول کی یہ دو تعریفات انہوں نے بتائی. ٹھیک ہے, لیکن رسول کی ایک اور تعریف بھی ہے, وہ کیا ہے؟ چلیں آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا سوچ کر کے بتانے کی کوشش کریں. رسول کی ایک اور بھی تعریف ہے جو کہ یہاں پر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا ہے رسول کی تعریف؟ تھوڑا سا آگے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, امید ہے کہ کتاب سب نے کھولی بھی ہوگی, چاہے اسکرین پر کھولی بھی ہو چاہے بک فارم میں کھولی بھی ہو, کتاب تو کھولنی چاہیے نا کلاس میں. تو کتاب میں آگے جو لکھا ہوا ہے رسول کے بارے میں, تو اس کو پڑھ کر کے آپ اور کیا بتا سکتی ہیں رسول کی تعریف؟ رسول اور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہو گئے نا کہ جی شریعت جن کو ملتی ہے, چاہے وہ شریعت نبی کے حساب سے جدید ہو چاہے وہ قوم کے حساب سے جدید ہو, یہ تو رسول کی دو تعریفیں ہو گئی. پھر رسول کی ایک اور تعریف بھی ہے, وہ کیا؟ بلکہ دو اور تعریفیں کر سکتے ہیں مزید, وہ کوئی بتائے گا؟ رسول تک وہی نہیں پہنچتی, یعنی تیسری تعریف آپ جو کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو وہی نہیں ملی, یعنی وہ کوئی ایسے انسان نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی ہو. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی کوئی شخص رسول ہو سکتا ہے جس کو وہی نازل نہ ہوئی ہو, رائٹ؟ تو یہ آپ شاید اس آپ کی یہ تعریف ہے. آپ کے الفاظ اتنے کلیئر نہیں ہیں لیکن آپ کے الفاظ سے میں یہی سمجھاؤں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کوئی ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے وہی نازل نہیں فرمائی, یعنی جبرائیل علیہ السلام نہ بھیجے ہوں وہی کے ساتھ جن کے پاس. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی شخص رسول ہو سکتا ہے. جی یہ ایک تعریف یہ بھی ہے, فرشتے کے ذریعے سے, یعنی جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے, وحی بھیجتے تھے. تو کوئی ایسا شخص جس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا, کیا وہ بھی رسول ہو سکتا ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, اس کی حضرت نے یہاں نیچے مثال لکھی ہوئی ہے کہ جیسے سورہ یاسین کے اندر اذ جاء اہل مرسلون کا لفظ استعمال ہے. مرسلون, مرسلون رسول کی جمع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ رسول نہیں تھے, یعنی یہ نبی نہیں تھے کہ جن کے پاس وحی آتی ہے, بلکہ یہ کون تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے میسنجرز, یا یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے میسنجرز تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھی ڈیفینیشن کیا ہوئی رسول کی؟ کوئی بھی فرشتہ جو کہ میسج لے کر کے نبی کے پاس آیا ہو, وہ میسج وہی نہیں تھی لیکن کوئی اور پیغام تھا, تو ایسے فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے فرشتوں کو بھی, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے لیکن وہ وہی لے کے نہیں آئے تھے, جیسے میکائیل علیہ السلام, وہ اسرافیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام, وہ آئے کس لیے تھے؟ वो बस ये बताने के लिए आए थे कि जी आपको बेटा होने वाला है, ठीक है, और हम जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए, अजाब लाने के लिए, ठीक है। तो रसूल और भी काम, यानी फरिश्तों को जो है ना वो मैसेज के लिए भेजा जाता है कोई ना कोई मैसेज दे करके, ठीक है। तो उन फरिश्तों के लिए भी रसूल का नाम इस्तेमाल होता है, रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। बल्कि सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने मैंने खुद कंफ्यूज कर दिया, आई एम सॉरी, ठीक है, कि फरिश्ते जो है ना जो जो वही लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, ये जो चौथी डेफिनेशन है ना, इसको आप समझने के अब तक जो बोला था उसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, वो बोलने में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो चौथी डेफिनेशन, चौथी तारीफ रसूल की क्या बनी कि जिस फरिश्ते को अल्लाह ने मैसेज दिया ना कि भाई ये मैसेज लेकर के मेरे नबी के पास चले जाओ, तो नबी तो इंसान है ना, उसकी तो अलग बात है, लेकिन जो फरिश्ता है उसके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि फरिश्ता भी एक मैसेंजर है जो कि अल्लाह से मैसेज को लेकर के नबी के पास जा रहा है, ठीक है। तो फरिश्ते के लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चार डेफिनेशंस हो गई रसूल की, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नबी की डेफिनेशन क्या है, नबी की तारीफ, तो उसको हमने आज पढ़ना था। फरमाते हैं कि नबी वो है जो साहिबे वही हो, ख्वा शरीयते जदीदा की तबलीग करे या शरीयते कदीमा की, ठीक है। क्या मतलब, नबी वो है जो साहिबे वही हो, ठीक है। नंबर वन इसमें कि ये मर्द होता है, मर्द, ठीक है, जिसके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए हैं और वो मर्द हो, ठीक है, तो ये जो है क्या बन जाता है, ये नबी बन जाता है, ऐसा मर्द नबी बन जाता है। मर्द क्यों कहा, क्योंकि पीछे ही हम पढ़ चुके हैं इसी सूरत के अंदर कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए थे, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं बन गई, ठीक है। उसी तरीके से वही का लफ्ज जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, औहा इला उम्मे मूसा, ठीक है, उम्मे मूसा की तरफ जो है हमने वही करी, तो भाई वही मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के पास भी आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा नबी नहीं बन गई, ठीक है। और उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला ने ये वाला काम जो है वो सिर्फ मर्दों में मखसूस कर दिया है, ठीक है ना, मर्दों और औरतों में अल्लाह ताला ने फर्क रखा है ना, ठीक है, कामों के एतबार से फर्क रखा है, अजर के एतबार से फर्क नहीं रखा। ये भी तफसील है, ये भी याद रखने वाली चीज है कि कामों के एतबार से फर्क रखा है कि मर्द को कुछ अलग काम बताए हैं, औरतों को कुछ अलग काम बताए हैं, ठीक है, मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, राइट, मर्दों के फराइज अलग हैं, मर्दों और औरतों के फराइज अलग हैं, मर्दों के हुकूक अलग हैं, औरतों के हुकूक अलग हैं, मुआमलात में इंसानों के दरमियान जो मुआमलात होते हैं ना उनमें मर्दों के फराइज और मर्दों के हुकूक अलग हैं, औरतों के फराइज और औरतों के हुकूक अलग हैं, ठीक है। ये नहीं कि मर्दों पर 5 नमाजें फर्ज हैं, औरतों पर 3 नमाजें फर्ज हैं, मर्दों के ऊपर जो है वो 2.5% ज़कात है और औरतों के ऊपर 1.5% ज़कात है, ये फराइज का डिफरेंस नहीं, ये इबादात हैं ये, ठीक है। बल्कि फराइज का डिफरेंस से क्या मुराद कि दोनों जो इंसानों के मामलात होते हैं इनमें मर्दों के फराइज अलग हैं, ठीक है, कि उन्होंने घर चलाना है, कमाना है, उन्होंने जो है वो तालीम और तरबियत का इंतजाम करना है, ठीक है, और औरतों के फराइज अलग हैं कि उन्होंने घर का के अंदरूनी मामलात का ख्याल करना है, बच्चों का ख्याल करना है, ठीक है, और उस दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये तो काम अलग अलग रखे हैं अल्लाह ताला ने, मर्दों के और औरतों के काम अलग अलग रखे हैं, लेकिन अजर दोनों का बराबर है, मिन जकरन औ उनसा वह हुआ मोमिनो, ठीक है, कि जो भी नेक काम करेगा और ईमान वाला होगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है, तो उसको हम जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, ठीक है। यहां पर इक्वालिटी है, अजर उसके अंदर इक्वालिटी है, उसमें ये नहीं कि مرد نیک کام کرے گا تو اس کو 20 گنا ثواب ملے گا، عورت نیک کام کرے گی تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، رائٹ؟ یہ فرق نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو صاحب وحی سے مراد وہ مرد جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر کے بھیجا، تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے. اب اس میں دو ڈفرینسز ہیں، خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے جیسے موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، کہ ان کی شریعتیں بھی جدید تھیں، یا یہ کہ شریعت قدیمہ کی تبلیغ کرے، جیسے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء، اکثر بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ شریعت موسویہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شریعت آئی تھی، تورات آئی تھی، اور پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، اور بہت سارے دوسرے 10,000 انبیاء، یوشع علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام، اور نہ جانے کون کون، ایک سے ایک نام موجود ہے ماشاء اللہ، یونس علیہ السلام، اور تو یہ سب جو تھے وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تعریف نبی کی ہو گئی، نبی کی یہ تعریف ہے بس، ٹھیک، یہ یعنی بس تھوڑا سا فرق ہے تعریف نمبر ون اور تعریف نمبر ٹو میں، ایک یہ کہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے، دوسری یہ کہ شریعت قدیمہ کی تبلیغ کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے نا یہ اس نسبت کی بات کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، کیا نسبت ہے ان دونوں کے درمیان. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے، اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بنسبت رسول کے عام ہے، ٹھیک ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے. اس کے لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پین کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر زوم میں، تو آپ میں سے کوئی یوز بھی کرتی ہیں؟ میں نے آج تک یوز نہیں کیا، تو اگر وہ مل جائے تو ایرو ڈیٹ سے کرتے ہیں، نہیں کیا. اچھا، اب کیا کریں گے؟ کوئی ڈرائنگ ونڈو کھلتی ہے زوم میں؟ چلیں، ابھی تو وقت نہیں ہے کہ پورا اس کو سمجھیں کیسے ڈرائنگ کرتے ہیں، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں نا. ہاں، ایک کام یہ کر سکتے ہیں، یہ پینٹ کھولیں، اس کو ذرا پڑھتا ہوں. بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، آپ کو دکھائی دیتا ہے. ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक पेंट की विंडो शेयर करी है मैंने। विंडो नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही? पेंट की एक विंडो शेयर करने की कोशिश करी है, वो विंडो नजर आ रही है? कोई बता सकता है? आ रही है नजर? तो उसमें ठीक है, जजाकुल्ला सही से। तो उसमें आप देख रहे हैं कि दो सर्कल्स हैं ना, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, ठीक है। तो उसमें आपको कौन सा वाला, मैंने दो बनाई थी, पता नहीं कौन सा आपको नजर आ रहा है। शायद छोटे सर्कल के अंदर रसूल लिखा हुआ है, बड़े सर्कल के ऊपर नबी लिखा हुआ है। इसके जरिए से ना आपको ये समझाया है, इस वाले जुमले को समझाया है, ठीक है। इस वाले जुमले में क्या है, क्या लिखा हुआ था कि एक एतबार से रसूल नबी से आम है और दूसरे एतबार से लफ्ज नबी बनिस्बत रसूल के आम है। ये आम है का मतलब क्या है, छोटे में नबी लिखा हुआ है, ठीक है। जज़ाकअल्लाह, ये बहुत अच्छा क्या आपने बता दिया, ठीक है, तो समझाना आसान हो जाएगा। छोटे में नबी लिखा हुआ है, ठीक। तो छोटे में नबी लिखा हुआ का मतलब क्या है कि इस सर्कल के अंदर जो है ना, वो आपने समझ लें लिख लिया मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम, जितने हम जिनको नबी समझते हैं उन सबको हमने नबी मान, नबी कहा, ठीक है। और जो बड़ा सर्कल है तो उसके अंदर लिखा हुआ है रसूल। तो जो बड़ा सर्कल है ना, तो वो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, बड़े सर्कल के ऊपर आप लिखेंगे फरिश्ते और ये कासिद, फरस्तादा, कासिद यानी नबियों के कासिद, यानी जैसे उलमाए कराम होते हैं, नबियों के कासिद, नबियों के भेजे हुए मैसेंजर्स, वो आप लिखेंगे बड़े सर्कल में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर ये वाली डेफिनेशन बता रहे हैं, जिसको कह रहे ना एक एतबार से, तो एक डेफिनेशन के एतबार से जो नबी होते हैं वो सारे के सारे रसूल भी होते हैं, जो नबी होते हैं वो सारे के सारे रसूल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो के नबी नहीं होते बल्कि रसूल होते हैं, ठीक है। जो कि नबी नहीं होते बल्कि रसूल होते हैं, जैसे फरिश्ते और क्या कहते हैं उलमा, ठीक है। नबी तो नहीं है ये, लेकिन रसूल है, क्योंकि मैसेज ये भी लेकर के आगे जा रहे हैं। ये नबी तो नहीं है लेकिन रसूल है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन के हिसाब से, और दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि आप जो छोटा सर्कल है ना, उस छोटे सर्कल पे लिखें रसूल और बड़े सर्कल के ऊपर लिखें नबी, ठीक है। बड़े सर्कल के ऊपर लिखें नबी। अब एक्चुअली थोड़ा सा ये इसमें गलती है, ये इस तरीके से सर्कल्स नहीं बनने चाहिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाना है। ऐसे सर्कल बनाना मुनासिब नहीं है। तो लफ्ज रसूल जो है ना, वो बस बेसिकली आप ना कह लें कि जी लफ्ज रसूल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आम है, मतलब उसके अंदर नबी भी दाखिल है और नबी के अलावा भी कुछ लोग दाखिल है लफ्ज रसूल के अंदर, ठीक है। नबी भी दाखिल है और नबी के अलावा फरिश्ते और कासिद वो भी दाखिल है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। और दूसरी डेफिनेशन, जैसे कि सर्कल बनाया है ना दूसरी, तो उसमें क्या करेंगे कि जो छोटा सर्कल है उसके ऊपर रसूल लिखें और बड़ा सर्कल है उसके ऊपर नबी लिखें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक डेफिनेशन के हिसाब से नबी बनिस्बत रसूल के आम है, ठीक है। एक डेफिनेशन के हिसाब से नबी बनिस्बत रसूल के आम है, यहां इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारे के सारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी अलैहिस्सलाम तक, ये सारे के सारे नबी हैं, ठीक है, लेकिन सारे रसूल नहीं है। ये रसूल की एक दूसरी डेफिनेशन है, دوسری ڈیفینیشن کیا ہے رسول کی؟ وہ یہ ہے کہ رسول صرف ان نبیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت جدیدہ ہے. رسول صرف ان نبیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس شریعت جدیدہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس شریعت جدیدہ آئی ہے, یہ رسول ہیں, اور باقی جتنے, یعنی یہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ صرف نبی ہیں رسول نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ کامنلی نون ڈیفینیشن ہے. آپ کو یہ ڈیفینیشن پہلے سے پتا ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ والی ڈیفینیشن آپ کو پہلے سے پتا تھی, لیکن جو باقی ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے شاید پہلی دفعہ یہاں پر ہی پڑھا ہو, ٹھیک ہے, کہ جی فرشتہ بھی رسول ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ قاصد بھی رسول ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور رسول کی ڈیفینیشن جو ہے. تو چلیں, میرے خیال میں بہت ہو گیا, یہ کافی کنفیوژنگ ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے, تو اس کو آگے ہی چلاتے ہیں. اچھا, آگے فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں, جیسے کہ آیات مذکورہ میں رسولاً نبیاً آیا ہے, تو وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں, کوئی تضاد نہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی رسول خاص ہے یا نبی عام ہے, نبی خاص ہے یا رسول عام ہے, یہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے, دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی شخص جو ہے نا وہ رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹس کے طور پر قرآن کی آیت کے اندر آئے ہیں, جیسے کہ ایک آیت ہے وما ارسلنا من رسول ولا نبی. ایکچولی یہاں پہ ٹائپنگ کی تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے, ٹائپنگ مسٹیک تو ہو سکتی ہے نا کہیں بھی. تو یہ آیت اس طرح سے ہے, وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی, من قبل کا, یعنی آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول, نہ رسول میں سے نہ نبی میں سے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا مطلب ہے کہ جیسے رسول کوئی الگ چیز کو کہتے ہیں اور نبی کسی الگ چیز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میں تقابل آ گیا, دونوں میں یعنی ڈفرنس آ گیا, ٹھیک ہے. تو جہاں پر قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں نا لفظ رسول اور نبی ایک دوسرے کے باہم متقابل کے طور پر, تو اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اس شخص کے معنی میں لیا جائے گا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ ہم اس نبی کے لفظ سے عموماً واقف ہیں کہ نبی اس صاحب وحی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو بلکہ وہ کسی پرانے نبی کی شریعت کی آگے تبلیغ کر رہا ہو, جیسے سلیمان علیہ السلام, زکریا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور دانیال علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ, ٹھیک ہے. اور رسول صرف اس کو بولیں گے کہ جو کہ نئی شریعت کی تبلیغ کرتا ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو قرآن کے اندر دونوں طریقے سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی ہم نے ایگزام تو لینا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ اس کو رٹ لیں اور پھر امتحان میں پاس ہو جائیں. ہم آپ کو یہ چیزیں کیوں بتا رہے ہیں, ایک تو یہ کہ بھی تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو شاید ہو سکتا ہے کچھ کو یاد بھی رہ جائے, تو اچھی ایک انفارمیشن, ایک اچھی پیس آف نالج آپ کو مل گئی ہے. دوسرا اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بات کا بھی اندازہ ہو جائے کہ بھائی دیکھیں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اچھے خاصی علوم کی گہرائی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ سارے علوم آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ خالی ترجمے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, نہ تو آپ قرآن کی تفسیر لکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لکھنا تو دور کی بات, چلے لکھ تو کوئی ویسے بھی کوشش بھی نہیں کرتے لوگ قرآن کی تفسیر لکھنے کی, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے ترجمے سے آپ قرآن کے پورے معنی کو سمجھ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, جب تک کسی صاحب علم کی لکھی ہوئی تفسیر کی مدد نہ لیں, اس وقت تک آپ قرآن کو معنی سے پڑھ کر کے قرآن کا مطلب نہیں سمجھ سکتے, عین ممکن ہے کہ آپ کچھ غلط سمجھ جائیں گے, ٹھیک, کیونکہ اچھے خاصے الفاظ کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تو خالی رسول اور نبی کے لفظ کی جو آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کری ہے نا, تو اس سے بس اتنا اندازہ ہو جائے کہ ترجمے سے قرآن نہیں سمجھ میں آتا, ٹھیک ہے. ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے کبھی پڑھیں نہیں, یا قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کی کوشش نہ کریں, یا قرآن کی گرامر نہ سیکھیں. یہ نہیں کہہ رہے, وہ آپ بالکل کریں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گرامر پڑھ لی ہے, میں نے جو ہے وہ الفاظ کے ترجمے سیکھ لیے ہیں, اب تو میں قرآن پڑھوں گی اور خود سے اس کو سمجھ لوں گی بس کیا کہہ رہا ہے قرآن. نہیں, آپ کو تفسیر کی مدد لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے, من ذریۃ آدم, آدم کی ذریت میں سے. نبی کوئی آدم کی ذریت سے الگ چیز نہیں ہے, آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی ان کی اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے, جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو اس کے بعد یہ بات سارے علماء کے نزدیک متفقن علیہ ہے, سارے علماء اس کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ انبیاء صرف انسانوں میں آئے, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. ٹھیک ہے, لیکن کیا مطلب جنوں میں نہیں آئے, کیونکہ جن بھی تو ہے نا, جن کا کہ حساب کتاب ہوگا, جن بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اختیار دیا ہے, لیکن جنوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجے. ٹھیک ہے, لیکن علماء میں اختلاف یہ ہے کہ کیا جنوں میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی نہیں بھیجے, یا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو نبی بھیجے جنوں میں, لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جنوں میں نبی نہیں بھیجے, صرف انسانوں میں بھیجے. وہی نبی جو انسانوں میں بھیجے انہوں نے ہی جنوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان, علمی اختلاف. کچھ علماء کے نزدیک جو ہے وہ جنوں میں کبھی بھی نبی نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے, لیکن کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو جن موجود تھے, بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنا دیا تھا. یہ جو ابلیس جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا, یہ جن تھا نا, اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے موجود تھا نا. ٹھیک, تو یہ بات کنفرم ہے کہ پہلے سے موجود تھے. تو کیا ان میں کبھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہی نہیں, وہ بغیر پیغمبروں کے ان کا کام چل رہا تھا, یا یہ کہ پیغمبر بھیجے تھے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہاں پر جو من النبیین کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ نبیین جو ہے من ذریت آدم, آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے, اس سے مراد صرف حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اچھا, اب حضرت نا اس آیت کی ذرا تھی تھوڑی سی تفسیر اور کھول رہے ہیں کہ ذریت آدم کہہ کر کے کون مراد ہے. تو ادریس علیہ السلام کون, حالانکہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں شیس علیہ السلام بھی نبی تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر صرف ادریس علیہ السلام کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھی جا رہی ہے, ان آیات میں شیس علیہ السلام کا ذکر ہے ہی نہیں, جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, لیکن شیس علیہ السلام کا یہاں ذکر نہیں ہے. یہاں تو صرف ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے لکھ دیا کہ یہاں پر ذریت آدم سے مراد شیس علیہ, وہ ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور ممن حملنا مع نوح, کہ جن کو, یعنی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کون مراد ہیں؟ وہ مذکور الصدر آیات میں, یعنی یہ جو آیات ابھی ذکر کی گئی ہیں پیچھے, رائٹ, تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ مراد ہیں. کیا مطلب بھائی, ابراہیم علیہ السلام کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار تھے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ مراد ہے, سے مراد کیا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, وہ مراد ہے یہاں پر. اور پھر اس کے بعد جب من ذریت ابراہیم, جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, تو پھر وہاں کون مراد ہے؟ تو وہاں پر مراد اسماعیل و اسحاق و یعقوب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان تینوں کا ذکر بھی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب۔ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی کوئی کلاس میں ایک ہوتا ہے نا جاگنے کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ابھی کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کا تو نام نہیں بنایا آپ نے آیت نمبر 51 سے لے کر 58 میں، من ذریت ابراہیم کے اندر اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام تو ان آیات میں ہی نہیں؟ یہ تو ساری ان آیات کی بات ہوئی ہے نا کہ ان آیات کے اندر جو ذریت آدم ہیں ان سے کون والے رسول مراد ہیں ان آیات میں، انہوں نے بتایا کہ ادریس علیہ السلام مراد ہیں، پھر اس کے بعد ممن حملنا مع نوح، ٹھیک ہے، تو ان سے کون رسول مراد ہے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام مراد، اور پھر کہا کہ جی من ذریت ابراہیم کون مراد ہے ان آیات میں 51 آیت سے لے کر کے 59 آیات کون مراد ہے، اس پہ انہوں نے کہا اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر ہے آیت نمبر 54 میں، اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اسرائیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہیں وہ ہیں یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا تو نام کے ساتھ ذکر ہے، لیکن ذریت ابراہیم کے اندر جب اسرائیل کا ذکر آ گیا تو اسرائیل کے جو باپ تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، تو اسحاق علیہ السلام بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ پوتے کا ذکر کر دیا نا ابراہیم اور ان کے پوتے اسرائیل، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام یعنی، تو پوتے کا ذکر ہو گیا تو پھر پوتے کے جو باپ تھے اسحاق علیہ السلام ان کا بھی اس کے اندر ذکر ہو گیا۔ اچھا آگے چلیں، یہ اور اسرائیل کی ذریت سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور زکریہ و یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان سب کا بھی ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات کے اندر آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیں جی، اذا تترا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں اور رونے کی حالت میں، ٹھیک ہے، اب یہ آیت سجدہ جو ہے وہ ایک بار پھر آپ کے سامنے تلاوت کر لی گئی ہے، تو جنہوں نے سنا ہے اور وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں تو ان کو ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کلاس کے بعد یا ظہر کی نماز جب آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت بھی ایک کر لیجیے گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سابقہ آیات میں چند اکابر علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے جس میں ان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ انبیاء کی عظمت میں عوام سے غلو کرنے کا خطرہ تھا، غلو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسس میں چلے جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں غلو کرنا، تو انبیاء کی عظمت میں عوام سے یہ خطرہ تھا، یعنی جو اتنی ساری عظمتیں بیان کری ہیں نا انبیاء کی، تو اب عوام سے یہ خطرہ تھا کہ جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا، اس لیے اس مجموعے کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزار اور خوف و خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرما دیا گیا، تاکہ افراد و تفرید کے درمیان رہے، یعنی نہ ہم افراد کے شکار ہوں. افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے اونچا کر دینا، بہت اونچا کر دینا، اس کو کہتے ہیں افراد. اور تفرید کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے نیچا کر دینا، گھٹا دینا. ٹھیک ہے، تو نہ ہم کسی کو ان نبیوں میں سے کسی کو ان کے مقام سے اونچا کریں، نہ ان کو اس کے مقام سے نیچا کریں. ٹھیک ہے، مقام سے اونچا کرنے کا مطلب کیا کہ بھائی ان کی پیروی کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں، پیروی کرنے کے بجائے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں. یہ ہوگا نبی کے مقام میں افراد کرنا. ٹھیک ہے، اور تفرید کرنا کیا ہوگا نبی کے مقام میں؟ تفرید کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی میں نقص نکالنے شروع ہو جائیں، نبی پر اعتراض کرنا شروع ہو جائیں، نبی پر تہمت لگانا شروع ہو جائیں. کیونکہ یہ سب کچھ بھی کیا ہے انسانوں نے، یہ سب کچھ بھی کیا ہے نبیوں کے ساتھ. صرف نبیوں کو خدا نہیں بنایا، خدا کا بیٹا نہیں بنایا، بلکہ دوسرے انسانوں نے نبیوں کے اوپر تہمتیں بھی لگائی ہیں نا. ٹھیک ہے، اور ایسے لگائی ہیں کہ نبی کہہ بھی رہے ہیں اور پھر تہمتیں بھی لگا رہے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جی نبی مان نہیں رہے اور پھر تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹے کی تہمت لگا رہے ہیں، جادوگر کی تہمت لگا رہے ہیں، اور ساحر کی تہمت لگا رہے ہیں، جادوگر کی تہمت لگا رہے ہیں، یا شاعر کی تہمت لگا رہے ہیں. یہ تو شاعر ہے بھائی، ہاں یہ تو نبی ہے ہی نہیں، یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانے ہیں نعوذ باللہ. رائٹ، یہ تو اس شکل میں تہمت لگانا ہے کہ وہ نبی مانتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر کہتے تھے کہ ہاں یہ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. رائٹ، لیکن بنی اسرائیل کا کیا حال تھا کہ یہ نبی مان کر تہمت لگاتے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قتل کی تہمت، تو زنا کی تہمت، تو اس طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کے مقام میں تفرید کرنا ہوا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا یہاں پر ایک حال بیان کر دیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی تھی نا، تو یہ گر پڑتے تھے سجدے میں، یعنی یہ خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو تم کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ تمہیں تو ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت کرو، ان کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا کہ یہ لوگ خشیت والے تھے، خوف والے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. یہ تو سجدے میں روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے، تو ان کے اوپر تم جو تہمت لگانے کی کوشش کر رہے ہو کہ قتل کر دیا تھا، زنا کر لیا تھا، فلانا کر لیا تھا، نہیں، یہ لوگ اس سے پاک تھے. ٹھیک ہے، تو نہ تم افراد کرو ان کے مقام میں، نہ تم ان کے مقام میں تفرید کرو. ٹھیک ہے، تو نبیوں کا اس طرح سے سارا احوال بیان کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ سٹیمپ لگا دی تاکہ افراد اور تفرید کے اوپر ایک علمی بند بن جائے، ایک علمی بند، یعنی جیسے لاک لگ جائے نا. ٹھیک ہے، علمی لاک. اب کوئی اس علم کو سمجھے نہیں، کوئی اس علم پر عمل نہیں کرے، تو یہ تو اس کا فیل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو علم پرووائڈ کر دیا نا آپ کو. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ افراد اور تفرید سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، تو علم آپ تک پہنچ گیا. اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نا اگلی آیات ہیں، ان میں پھر انبیاء کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ دوسرے لوگوں کا اور دوسری باتوں کا تذکرہ کر رہے. ٹھیک ہے، یہاں پر انبیاء کا تذکرہ مکمل ہو گیا. ٹھیک، اب یہ جو آیت سجدہ تھی تو اس کے اوپر حضرت نے ایک پیراگراف مزید لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت بکا یعنی آبدیدہ ہونا سنت انبیاء ہے. آبدیدہ یعنی دید سے آب نکلنا شروع ہو جائے، آب کہتے ہیں پانی کو، آنسو. تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بکا یعنی رونے کی کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے. محمود کا مطلب کیا کہ قابل تعریف، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور محمود اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ہو، جو قابل تعریف ہو اس کو محمود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی قرآن کی تلاوت کے وقت کسی کو رونا آتا ہے نا، तो ये कोई उसका कोई कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है कि जी उसको रोना आ रहा है, या ये कोई यानी कोई और बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को कुरान की तिलावत के वक्त रोना आ रहा है, और ये अंबिया का खास वस्फ है कि वो रोया करते थे कुरान की तिलावत के वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा व ताबईन और औलिया अल्लाह से बकसरत इसके वाकयात मनकूल हैं। कुर्तुबी ने फरमाया कि उलमा ने इस बात को मुस्तहक करार दिया है कि कुरान करीम में जो आयत सजदा तिलावत की जाए उसके सजदे में उसके मुनासिब दुआ की जाए। मसलन सूरह सजदा में ये दुआ करें, यानी सूरह सजदा में जो सजदे तिलावत आता है तो उसके लिए जब आप सजदा करें ना, तो फिर ये वाली दुआ उस सजदे के दौरान पढ़ें, अल्लाहुम्मा जालनी मिन साजिदीन, कि ए अल्लाह मुझे बना दीजिए सजदा करने वालों में से, लिवजहिकल मुसब्बिहीन, कि जो कि आपकी रजा की खातिर आपकी तस्बीह बयान करते हैं, मुसब्बिहीन तस्बीह बयान करने वाले, बिहम्दिका आपकी हम्द के साथ, ठीक है, यानी जो कि आपकी हम्दो सना करते हैं, मुझे उन लोगों में से बना दीजिए, वाऊदु बिका और मैं आपकी पनाह मांगता हूं, अन अकूना मिनल मुस्तकबिरीना अन अम्रिक, कि मैं उन लोगों में से हो जाऊं जो कि आपके हुक्मों के ऊपर तकब्बुर करते हैं, यानी आपका हुक्म आता है और ये उस हुक्म के ऊपर सरे तस्लीम खम करने की बजाय अकड़ते हैं, बातें करते हैं, हुज्जतें बनाते हैं, इनकार करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, मुस्तकबिरीना अन अम्रिक, ठीक है, कि अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर तकब्बुर करने वाले। आऊज़ु बिका, मैं इस बात की पनाह मांगता हूं आपसे कि आप मुझे ऐसे लोगों से बना दें, ठीक है। तो सूरह सजदा की आयत का ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि उस वक्त जब इंसान सजदा करे ना, सूरह सजदा वाली तिलावत की आयत पढ़ के, तो उसमें ऐसे अल्लाह ताला से दुआ मांगे जो कि उन आयात के मुनासिब हाल हो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन साजिदीना लिवजहिकल मुसब्बिहीना बिहमदिका, ठीक है, अम्रिक। सजदे के अंदर अरबी जुबान में ही दुआ मांगने की इजाजत है, अरबी जुबान में, ठीक है। और ये जो सजदा है ये नमाजों वाला सजदा नहीं है, ये तिलावत कुरान वाला सजदा है। नमाज के सजदे के अंदर दुआ मांगने की और भी शराइत है, एक तो फर्ज नमाज के सजदे में दुआ मांगने की इजाजत ही नहीं है, सिर्फ सुभान रब्बी अल आला, ठीक है, उसमें दुआ मांगने की इजाजत नहीं है। नफिल नमाजों के सजदे में दुआ मांग सकते हैं, लेकिन अरबी जुबान के अंदर और कुरान की किसी आयत, जो कि दुआ वाली आयत कुरान के अंदर बहुत सारी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ वाली आयत ही है, ठीक है ना, रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमाम, ये कुरान की दुआ है, ठीक है, या हदीस की कोई दुआ हो, ठीक है, तो नफली नमाजों के अंदर भी दुआ कर सकते हैं सजदे के अंदर, लेकिन कुरान और हदीस के अल्फाज वाली दुआएं, ठीक है। यहां पर तो बात वैसे भी नमाज के सजदे की नहीं हो रही, यहां तो सजदे तिलावत की बात हो रही है। अच्छा, और सुभान अल्लज़ी वाली जो आयत है, वाली जो जो सूरत है, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, 15वें पारे के अंदर सूरह इसरा जिसको कहते हैं, तो उस वाली सूरत के अंदर जो सजदे तिलावत आता है, तो वहां पर क्या दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जालनी मिनल बाकीना इलैकल, ए अल्लाह मुझे बना दीजिए उन लोगों में जो के बाकीन यानी रोते हैं आपकी तरफ, अल खाशईन लक आपसे डरते हुए, जो के आपसे डरते हुए रोते हैं, मुझे उन लोगों में से बना दीजिए, ठीक है। और आयत मज़कूरा खर्रू सुज्जदन के सजदे में ये वाली दुआ करें, यानी ये जो आयत अभी हमने पढ़ी है, तो इसके सजदे में ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा जालनी मिन इबादिकल मुनअमी अलैहिम, कि अल्लाह आप मुझे बना दीजिए अपने बंदों में से कि जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ, मुनअम कहते हैं जिसके ऊपर इनाम हुआ, ठीक है, अल महदीजीन साजिदीना, वो जो कि हिदायत के रास्ते के ऊपर हैं, सजदा करने वाले हैं, लक आपकी तरफ, लका आपकी तरफ सजदा करने वाले, अलबाकीना और रोने वाले हैं, बाकीन रोने वाले, बुका करने वाले, इंदा तिलावत आयत, आपकी आयात की तिलावत करते हुए, ठीक है, मुझे उन लोगों से बना दीजिए। ये जालनी का मतलब होता है मुझे बना दीजिए, ठीक है। इबाद बंदों को कहते हैं, इबादे का तेरे बंदे, ठीक है। मुनआमी अलैहिम, जिनके ऊपर यानी इनाम हुआ। अलमहदीन, हिदायत पाए हुए। असाजिदीन, लख आपकी तरफ सजदा करने वाले। अलबाकीना, रोने वाले। इंदा तिलावत आयत का, आपकी आयात की तिलावत के वक्त, ठीक है। कितनी बेहतरीन यानी दुआएं हैं, तो इनको याद करना चाहिए। और दुआएं दुआएं मांगने आ गई तो फिर तो बस ये सारे के सारे हल हो गए ना, क्योंकि अल्लाह ने करना है जो करना है, सारे मसले अल्लाह ने हल करने हैं, है ना। सारे जो 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 जो, जो रिस्क देना है अल्लाह ने देना है, ठीक है। तो अल्लाह को मना लिया, अल्लाह से यानी होता ना वो साइन करवा लिया किसी मसले के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर साइन करवा लिया अल्लाह से, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, हो गया काम सारा का सारा, ठीक है। तो दुआ असल चीज है, दुआ मांगना अगर हमें आ जाए तो उसका ही खत्म हो जाए। अच्छा, किसी ने सवाल किया है कि बट व्हेन वी क्राई नाउ सम पीपल से इट्स शो ऑफ टीयर्स, शो ऑफ टीयर्स, और मगरमच्छ के आंसू, और आई एम अ वीक लेडी। अच्छा हाँ, अगर आप यानी रोती हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत कमजोर कमजोर औरत हैं, और या ये कहते हैं कि ये तो झूठे, ऐसी बस आप दिखावे के आंसू हैं या मगरमच्छ के आंसू हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप तिलावत कर रही हैं, आप वैसे भी जरा अकेले में तिलावत करते हैं, अकेले में रोना आता भी है, अगर आपको सबके सामने रोना आता भी है, माशाल्लाह अच्छी बात है, तिलावत तिलावत के साथ ही रोना आ रहा है, तिलावत की वजह से रोना आ रहा है, ठीक है। तो अब लोग कहें तो कहने दें, क्या प्रॉब्लम, आपको तो पता है ना कि आप मगरमच्छ वाले आंसू नहीं बहा रहे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बात पता है कि आपके आंसू जो है वो दिखावे के आंसू नहीं है, मगरमच्छ के आंसू नहीं है, तो ये बात भी जान लें कि अगर आपको ये बात पता है तो अल्लाह को भी ये बात पता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आपको अजर देना है, अल्लाह ताला ने आपको कबूल करना है ना, लोगों ने कुछ भी अजर देना है, लोगों ने कुछ भी कबूल करना है, तो लोगों के कहने से क्या होता है, कहने बल्कि हमारे मशाइफ तो ये करते हैं कि जब उनको रोना आ जाता है ना किसी ऐसे, अल्लाह की खशियत, कुरान की तिलावत, इन वजूहात से अगर किसी को रोना आ जाता है ना, तो फिर वो उन आंसुओं की ऐसी कदर करते हैं कि उनको अपने हाथ के ऊपर मलते हैं, यानी हाथ से उन आंसुओं को अपने आंखों से पोंछते हैं, और फिर उसके बाद उनको पूरे बदन के ऊपर मल लेते हैं, जहां जहां तक उनका गीलापन चल सके वो पूरे मुंह पे मल लिया, हाथों पे मल लिया, पैर पे मल लिया, राइट। और नियत क्या होती है कि गालिबन हदीस मुबारक है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन हदीस मुबारक गालिबन है कि जहां पर खशियत के आंसू लग गए ना, वो जगह अल्लाह ताला आग के ऊपर हराम कर देते हैं, ठीक है। यानी जो अल्लाह की खशियत के अंदर आंसू होते हैं ना, तो वो जहां लग गए वो जगह जहन्नुम की आग से महफूज हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को याद करके फिर वो अपने आंसुओं को अपने बदन में जितना लगा सकते थे उतना लगा, क्योंकि खशियत के आंसू है ना, तो इनकी तो कदर भी है। तो यानी एक हदीस में ये बात तो आती है कि जब गुनाहगार लोग जहन्नुम के अंदर डाल दिए जाएंगे ना, तो उनकी शफात करने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होंगे। कुछ की शफात नबी अलैहिस्सलाम करेंगे, कुछ की शफात जो है वो दूसरे ईमान वाले करेंगे, एक बंदा ऐसा होगा कि जिसकी शफात करने के लिए कोई भी नहीं होगा, ना नबी अलैहिस्सलाम की उससे कोई ऐसी पहचान, ना किसी दूसरे के साथ उसकी कोई पहचान, कोई भी नहीं होगा। तो उस वक्त जो है ना, उसकी दुनिया की जिंदगी में उसकी आंखों से एक आंसू निकला था, खाली टपका भी नहीं था, बस इतना छोटा सा वो आंसू निकला था कि जिससे उसकी पलक का एक बाल गीला हो गया था, पलकों का एक बाल गीला हो गया था, वो आंसू इसकी शफात करेगा, ठीक, वो आंसू इसकी शफात कर देगा और ये जहन्नुम से निकाल दिया जाएगा। ریا کا تعلق کسی نے لکھا ہے تو یاد اس پڑھ رہا ہے کہ ریا کا تعلق دیکھنے سے نہیں چاہے ہزاروں دیکھیں دکھلانے سے ہے, کہ دکھلانے کی نیت ہے تو اکیلے میں بھی ریا ہے. بالکل صحیح فرمایا ماشاءاللہ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ریا کے آنسو جو ہوتے ہیں نا, وہ شو آف ٹیئرز جس کو انگریزی میں لکھا شو آف ٹیئرز, تو اس کو اردو میں ریا کے آنسو کہیں گے. تو اگر انسان کی نیت ہے دکھلانے کی تو پھر وہ اکیلے بیٹھ کر کے بھی اگر رو رہا ہے نا تو بھی وہ ریا کے آنسو کہلائیں گے. لیکن اگر نیت نہیں ہے دکھانے کی کہ لوگ دیکھیں اور لوگ جو ہیں وہ مجھے اللہ کا ولی سمجھ لیں, تو اگر اس کی نیت نہیں ہے ایسی تو پھر ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں پھر بھی وہ ریا کے آنسو نہیں ہوں گے بلکہ مقبول آنسو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹائم بھی مکمل ہو گیا, کلاس کا ختم کرتے ہیں.